أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. ما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أرادنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. درود پڑھیے محمد والے محمد. امت کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار موضوع سخن ہے، اور جو طبقہ اس فرصت میں زیر باس ہے، مصلحت پسند، مصلحت کوش اور مصلحت پرست طبقہ ہے. اشارہ ہوا تھا آپ کی خدمت میں کہ مصلحت اندیشی یا دور اندیشی صفات مومن میں سے ہے، اور مصلحت اندیشی سے مراد مقصدیت کو مد نظر رکھنا، مقصد کی خاطر اور مقصد کے حصول کے لیے قدم اٹھانا، یہ دور اندیشی ہے اور مصلحت اندیشی ہے. یعنی عبث کام نہ کیا جائے، لاغو کام نہ کیا جائے، فالتو کام نہ کیا جائے جس میں کوئی مقصدیت نہ ہو، یا وہ کام نہ کیا جائے جو مقصد کو نقصان پہنچاتا ہو، جس کے ذریعے سے مقصد فوت ہو جاتا ہو. مصلحت اندیشی اس کا نام ہے. لیکن مصلحت پرستی اور مصلحت پسندی یا مصلحت کوشی، ممکن ہے اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان دیکھے کہ ایک طرف حقیقت اور ایک طرف اس کا مفاد یا منفعت ہے، تو وہاں پر اپنی منفعت اور اپنے مفاد کی خاطر حقیقت سے چشم پوشی کرے، حقیقت کو نظر انداز کرے، اس کو مصلحت پسندی کہتے ہیں. یعنی حق کو پائمال کر دے، حق سے دستبردار ہو جائے، اس وجہ سے کہ اس کی منفعت اسے نصیب ہو جائے اور حاصل ہو جائے. بعض اہل قلم کے بقول مصلحت پسندی منفعت کی خاطر، ذاتی مفاد کی خاطر حقیقت کا شرعی ذبح کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں ذبح کرنا ہے، ذبح شرعی، شرعی حقیقت کی منفعت کی خاطر، اس کا نام مصلحت پسندی ہے. وہ طبقات جن کا ذکر اثناء گفتگو میں ضمناً ہوتا رہا، جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، مترفین، عیاش طبقہ، مالا پر طبقہ، جاگیردار، سرمایہ دار، ثروت مند، جو اپنی دولت کے سہارے اپنے اثر رسوخ اور اپنے نفوذ کے ذریعے ہر چیز پر قبضہ جما لیتے ہیں، امت کے زوال میں ان کا بڑا کردار ہے. قرآن نے ان کے نمونے بھی پیش کیے ہیں اور ان کی مثالیں بھی دی ہیں. سابقہ قومیں جو زوال پذیر ہوئیں، اس میں سب سے بڑا کردار ان طبقات کا تھا. اور اسی طرح وہ طبقہ جو راہزن ایمان ہے، قرآن نے جس کا نام رکھا ایمان کا ڈاکو و ڈکیت، جو امتوں کے ایمان کو ان سے چھین لیتا ہے، اور ایمان کے بجائے انہیں ان کے اندر جاہلیت، عصر جاہلیت، تمدن جاہلیت، آج کے زمانے میں اگر اس راہزن طبقے کا نام رکھیں، وہ لوگ جو امت اسلامی کا تشخص و شخصیت چھین کر امت کو یا قومیتوں میں یا قبائل میں یا گروہوں میں یا احزاب میں یا رنگ میں یا نسل میں یا فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں، یہ ایمان کا راہزن ہے. شخصیت امت چھین رہا ہے، تشخص چھین رہا ہے، اور ان میں ہراول دستہ اس زمانے میں ان کا مغرب پرست و مغرب نواز لوگ ہیں، جو امت مسلمہ کو مغرب نوازی کی طرف و مغرب پرستی کی طرف رغبت دلاتے ہیں اور خود بھی مغرب پرست ہیں. یعنی مغرب کی غلامی کہ جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا اسلام اپنا اسلامی تشخص کھو کر اقوام میں، قبائل میں، ملکوں میں اور مختلف حوالوں سے تقسیم ہو کر ذلیل و زبون و خوار ہے. اور اس تمام زبونی و ذلت کے اندر ایک اور طبقہ جو امت کے زخموں میں نمک چھڑک رہا ہے اور مزید ان زخموں کو پھیلا رہا ہے، دردوں کو پھیلا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے کوئی مشکل حل نہیں ہو رہی امت مسلمہ کے اندر، وہی ہے جسے ہم نے مصلحت پسند طبقے کا نام دیا، جو مصلحت کوش لوگ ہیں، اپنے مفادات کی خاطر حقیقت سے چشم پوشی کر لیتے ہیں، حق سے صرف نظر کر لیتے ہیں. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں اشارہ ہوا کہ یہ مصلحت پسندی، اس کو باقاعدہ ایک مقدس مذہب اور دین کی شکل دے دی گئی ہے کہ اگر کوئی مصلحت پسند نہ ہو اسے دین سے باہر سمجھتے ہیں، کہ وہ دین سے گویا عدول کر گیا ہے اور گویا فاسق و فاجر ہو گیا ہے جو مصلحتوں کا خیال نہیں رکھتا. اور تاریخ پڑھیں آپ، سفر کریں آپ تاریخ کے ساتھ اور گزشتہ زمانوں میں جائیں، سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے کو ہی اگر مثال کے طور پر ہم لے لیں، تب سے اب تک کوئی زمانہ بیچ میں ایسا نظر نہیں آیا جہاں انہوں نے کہا ہو کہ اب مصلحت ہے، اب کو قدم اٹھانا ہے، اب کوئی مشکل حل کرنی ہے. مشاورین آئے سید الشہداء علیہ السلام کے خدمت میں آ کر مشورے دیے کہ مصلحت نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھ جائیے، آپ مکہ میں بیٹھ جائیے، آپ مدینہ میں بیٹھ جائیے، آپ یمن چلے جائیے، آپ کسی اور ملک میں جا کر پناہ لے لیجئے، مصلحت نہیں ہے ظلم کے خلاف، یزیدیت کے خلاف آواز اٹھانا، اور وہ بھی اس عالم میں، یہ مصلحت نہیں ہے اس قلت کے ساتھ، جہاں عدد کی قلت ہو، عدت کی قلت ہو، عدے کی قلت ہو، جہاں اصحاب و ناصرین کم ہو، وہاں پر سرے سے مصلحت نہیں ہے. اور سید الشہداء نے ان کی یہ باتیں سن کر یہ فرمایا کہ افن لہذا الکلام، توف ہو ان باتوں پر جو مجھے وہ راستے بتاتے ہیں جو دین سے دور ہیں. سید الشہداء نے مصلحتوں کا راستہ اختیار نہیں کیا، یعنی مصلحت پسندی کا راستہ، بلکہ حق پرستی و حقیقت پسندی کا راستہ اختیار کیا. کربلا مارکہ و جنگ ہے اسی میدان کی کہ جہاں پر مصلحت و حقیقت آمنے سامنے ہو جائے، مصلحت کو حقیقت پر قربان کیا جائے، نہ حقیقت کو مصلحت پر قربان کیا جائے. مصلحت پرستوں نے و مصلحت اندیش لوگوں نے، مصلحت پسند لوگوں نے، نہ مصلحت اندیش لوگوں نے، مصلحت پسند لوگوں نے اس کو مقدس مذہب دینے کی خاطر بہت پاک دامنوں کو گویا آلودہ کرنے کی کوشش کی ہے. کبھی امام حسن علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو کہا کہ وہ مصلحت پسندانہ تھی، وہ کبھی امیر المومنین کی سیرت کو کہا کہ سکوت امیر المومنین کا 25 سال کا، یعنی مصلحت پسندی. اور آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ امیر المومنین خود کشتہ مصلحت پسندی ہیں، شہید مصلحت پسندی ہیں، وہ علی مظلوم مصلحت پسندی ہیں، کہ مصلحت کی خاطر حق علی کا علی سے لے لیا گیا، محروم کر دیا گیا، اور دلیل فقط یہ دی گئی کہ مصلحت نہیں ہے، یعنی فرمان خدا موجود، رسول کا فرمان موجود، حق موجود، سب کچھ سامنے بل آیا، لیکن جب یہ کیا جائے کہ بات تو ٹھیک ہے، ہیں تو اہل ہیں، حق بھی انہی کا ہے، لیکن مصلحت نہیں ہے اس وقت ان کی پیروی کی جائے، یا انہیں حاکم کے طور پر قبول کر لیا جائے. عزیزان، مصلحت پسندی کا مذہب وہاں اٹھتا ہے جب کچھ لوگ، کچھ شخصیتیں، کچھ افراد احساس کرنے لگے، گمان کرنے لگے، خود یا دوسرے ان کے بارے میں یہ گمان میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ حق سے بڑے ہو گئے ہیں. حقیقت سے بڑی قداور کوئی شخصیت جب بن جائے، وہی شخصیت مصلحت بن جاتی ہے، یعنی حق و مصلحت آمنے سامنے ہو جاتے ہیں. اور یہ ہوتا رہا ہے، بارہا ایسے ہوتا رہا ہے کہ جب بعض افراد نے اور شخصیات نے احساس کیا کہ حق سے بڑے ہو گئے ہیں، ان کا قد بڑھ گیا ہے گویا دین سے، چونکہ یہ قانون ہے کہ ہمیشہ چھوٹے کو بڑے پر فدا کیا جاتا ہے، اور جب حق چھوٹا نظر آنا شروع ہو جائے، دین چھوٹا نظر آنا شروع ہو جائے، اور اس کے بجائے انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنے مفاد کو دیکھے، اپنی منفعت کو دیکھے، اپنے فائدوں کو دیکھے کہ یہ بڑے ہیں، اور اگر یہ حق قربان ہو گیا، میرا فائدہ ہو گیا اس کے اندر، میرا مفاد اگر بچ جائے، بے شک حق قربان ہو جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ قانون یہی ہے کہ چھوٹا بڑے پر قربان ہوتا ہے. کہ جب شخصیتیں کب قداور ہو جاتی ہیں، دین سے بھی بڑی شخصیات بن جاتی ہیں، حق سے بھی زیادہ بڑی شخصیات بن جاتی ہیں، کہ اگر آپ حق کے خلاف بات کریں کوئی عکس العمل ظاہر نہیں ہوتا، لیکن شخصیت کے خلاف بات کریں سب چیخ پڑتے ہیں، کیونکہ شخصیت اتنی اہم ہو گئی، حق سے بڑی ہو گئی، کہ آپ حق کی خلاف ورزی کریں کوئی نہیں بولتا، لیکن شخصیت کے بارے میں سوچیں بھی پھر چیختے ہیں. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب شخصیت پرستی آ جائے حق پرستی کے بجائے. کہ میں نے نہج البلاغہ سے کل آپ کی خدمت میں فرمان مولا کا آپ کی خدمت میں نقل کیا، وہ شخص آیا جنگ جمل کے موقع پر آ کر کہا کہ آپ کے مقابلے میں جو شخصیات ہیں، آپ بھی ایک شخصیت، وہ بھی شخصیات ہیں، اور ان شخصیات میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ حق میں جانب کون ہے، چونکہ ادھر بھی بھاری شخصیات، بھاری بر کم شخصیات، اور ادھر بھی امیر المومنین ایک شخصیت، اور یہ شخصیتوں کے دام میں الجھا ہوا، اسے نہیں معلوم کہ حق میں جانب کون ہے. اسے حضرت نے رہنمائی کی، عرف الحق تعرف الرجال، تو حق کو پہچان لے، شخصیات خود پہچانی جائیں گی. شخصیات کو حق پر پرکھو، کبھی بھی حق کو شخصیت پر مت پرکھو. اور جب شخصیت حق پر پرکھو، اور حق پر اتنی راسخ ہو شخصیت، پھر اس شخصیت کو حق کی وجہ سے قبول کرو، نہ شخصیت کی وجہ سے حق کو قبول کرو. چونکہ شخصیتیں آئے دن پھسلتی رہتی ہیں، صرف بعض شخصیات کی خدا نے ضمانت دی ہے کہ یہ نہیں پھسلیں گے، اور وہ ہے معصومین. ان کا نام ہی معصوم رکھا، یعنی خطا سے محفوظ، غلطی سے محفوظ، لغزش سے محفوظ، بھول چوک سے محفوظ، انہیں اللہ نے محفوظ رکھا ہے، لیکن ان کے علاوہ سب کے اندر پھسلن آ سکتی ہے. اس وجہ سے میزان شخصیت کو نہیں بنایا، بلکہ حق کو بنایا ہے کہ ہمیشہ حق کی پیروی کرو. اگر حق ہی محور ہوتا، وہ شخصیات کو حق سے نہ بڑھایا جاتا، اور شخصیات کو حق سے برتر نہ سمجھا جاتا، مصلحت پسندی نام کا مذہب پیدا نہ ہوتا. اور اتنے ظلم و ستم جو مصلحت پسندی کی وجہ سے کیے گئے اور آج تک جاری ہیں، وہ ظلم بھی نہ ہوتے. آج کی دنیا ہمیں یہی بتا رہی ہے، سب مصلحت پسندی کی دنیا ہے، وہ مصلحت پرستی کی دنیا. ہر طرف آپ دیکھیں مصلحت کا سایہ. ہم تقسیم ہیں اس وقت، شرق و غرب میں تقسیم ہے، عرب و عجم میں تقسیم ہے، اور مسیحی و مسلم میں تقسیم ہے، شیعہ و سنی میں تقسیم ہے، ہندو و غیر ہندو میں تقسیم ہے انسانیت. لیکن بعض اتفاقات و حوادث یہ بتاتے ہیں کہ یہ سب تقسیمات ظاہری ہیں، یہ حقیقی تقسیمات نہیں ہیں، درواقع سب ہی مصلحت پسند ہیں. آج کے اتفاقات اور حوادث یہی بتاتے ہیں کہ سب مصلحت پسند ہیں. مغرب ہو تو بھی مصلحت پسند ہے، مشرق ہو تو بھی مصلحت پسند ہے، مسلم ہو تو بھی مصلحت پسند ہے، غیر مسلم ہو تو بھی مصلحت پسند ہے، شیعہ ہو تو مصلحت پسند ہے، سنی ہو تو مصلحت پسند ہے، عالم ہو تو مصلحت پسند ہے، عامی ہو تو مصلحت پسند ہے. سب ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، نام اپنے الگ الگ رکھے ہوئے ہیں، یعنی مصلحت سب کا مذہب بن گیا ہے. مصلحت پسندی کہ اپنے مفاد کی خاطر چپ رہو، حق قربان ہوتا ہے تو ہوتا رہے. یہ کربلا غزہ، یہ ظلم کا نمونہ جو آج ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ عربوں نے سب سے زیادہ نزدیک سے دیکھا، لیکن نہ قومیت کا خیال آیا، نہ قوم پرستوں کو قومیت کا خیال آیا، نہ اپنے مسئلے کو مذہب کا خیال آیا، نہ اپنے ہم نو کا خیال آیا. کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ کسی کا اقتدار خطرے میں تھا، کسی کی ثروت خطرے میں تھی، کسی کا مقام خطرے میں تھا، کسی کا ویزا خطرے میں تھا، کسی کی حکومت خطرے میں تھی، کسی کا نان و حلوا خطرے میں تھا، کسی کا کچھ خطرے میں تھا. ان سب خطرات کو بھانپ کر انہوں نے یہ تشخیص دیا کہ اس وقت چپ رہنا مصلحت ہے، خاموش رہنا مصلحت ہے. یہ ظلم اس کے اندر جہاں یزیدیت شریک ہے، وہ صہیونزم شریک ہے، وہیں پر ساتھ مصلحت پرست بھی اس کے شریک ہے، مصلحت پسند بھی اس کے اندر شریک ہے، برابر کے شریک ہے اس کے اندر، جو مصلحت کی خاطر چپ بیٹھتے ہیں. عزیزان، یوں نہیں کہ ہم مصلحت کا بہانہ کر کے چپ ہو جائیں تو دوسرے بھی خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے بھی چپ ساتھ کے بیٹھ جاتے ہیں. مصلحتیں و مصلحت پرستیاں میدان ہموار کرتی ہیں ظلم و ستم کا، حق تلفی کا. اگر مصلحت پسندیاں نہ ہوتی، حق تلفیاں نہ ہوتی. مصلحت پسند جب من گھڑت دلیلوں سے اپنے آپ کو قانع کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو تسلیاں دے لیتے ہیں کہ اس وقت مصلحت نہیں، یعنی اس وقت میری مصلحت نہیں، اس وقت میرے گھر کی مصلحت نہیں، اس وقت میری ملازمت کی مصلحت نہیں، جب لب پہ تالے لگا لیتا ہے مصلحت پسند، جب اپنے ہاتھ خود ہی رسی سے باندھ لیتا ہے، جب اپنی گردن رضاکارانہ طور پر جھکا لیتا ہے، اور جب اپنا رخ حقیقت سے موڑ لیتا ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں کہ ظالم بھی اس کی طرح چپ ساتھ لیتا ہے. جہاں مصلحت پسند چپ ہو جاتا ہے، وہ حق کی طرف آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہاں پر دشمن آ کر اہتمام کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. ایک شخص اگر ایک دن بسر کرے اور اس دن مسلمین سے متعلقہ امور کے اندر کوئی اقدام و اہتمام نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے. اگر مسلمان اہتمام نہیں کریں گے، جس چیز کے بارے میں ہم اہتمام نہیں کریں گے، امت اہتمام نہیں کرے گی، اور امت کے ارباب حل و عقد اگر اہتمام نہیں کریں گے، دشمن اس کے بارے میں اہتمام کرے گا. آج جس چیز کی ہم نے اہمیت نہیں دی، دشمن نے اس کو اہمیت دی. جس کے بارے میں ہم نے قدم نہیں اٹھایا، اس کے بارے میں انہوں نے قدم اٹھایا ہے. ہماری پسپائی ان کی چڑھائی ثابت ہوتی ہے، ان کی بڑھائی ثابت ہوتی ہے. مصلحت پرست وہ مصلحت اندیش جب چپ ساتھ دیتے ہیں، خاموش بیٹھ جاتے ہیں، دشمن اہتمام کرتا ہے انہی موضوعات کے بارے میں، جن موضوعات کو ہم نے منہ پر چھوڑ دیا کہ اس وقت مصلحت نہیں ان پہ بات کرنا، اس وقت مصلحت نہیں ان پہ سوچنا، اس وقت مصلحت نہیں ان راہوں پر چلنا، انہی راہوں پر وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، انہی موضوعات کو وہ چھیڑ دیتے ہیں اور انہی پر قبضہ جما لیتے ہیں، اور پھر ہم کفے افسوس ملتے رہتے ہیں. مصلحت پسندیاں یعنی فرصتیں ضائع کرنا، مصلحت پسندیاں یعنی فرصتیں فروخت کرنا، فرصتیں بیچ دینا، وہ کفے افسوس ملنا، وہ حسرت کرنا عمر بھر. پھر اس کے بعد بے شک اس پہ آنسو بہاتے رہیں، مصلحت کی غفلتوں سے، مصلحت کی کوتاہیوں کے بعد جتنے بھی آپ حسرت کے آنسو بہائیں، حسرت کے آنسو کبھی بھی مصلحت کی حق تلفیوں کی تلافی نہیں کر سکتے. جب موقع ہوتا ہے وہاں مصلحت کی آڑ لے لیتے ہیں. تاریخ بھری ہوئی ہے مصلحت پسندی کے ظلم و ستم سے اور جور و جفا سے. جس موضوع کو ہم نے اہمیت نہیں دی مصلحت کی خاطر، اس کو انہوں نے خوب اہمیت دی. آپ آج کی امت کا ذرا ایک منظر دیکھیں، سرسری جائزہ لیں، جس صورتحال سے دوچار ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، اپنے ملک کا جائزہ لیں اور ملت تشیع کا پاکستان میں جائزہ لیں، اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے بات نہیں کرتے، نام نہیں لیتے، اس کی وجہ یہ کہ خود اپنا نام بیچ میں آتا ہے، اسی سے ڈرتے ہیں ہم کہ میرا نام کہیں بیچ میں نہ آ جائے، کسی جگہ مجھے ذمہ دار نہ سمجھا جائے، اس لیے نام بھی نہیں لیتے کہ ابھی بات کرنا بھی مصلحت نہیں، کیونکہ بات کرو گے پھر میری حیثیت زیر سوال آ جائے گی، میرا مقام زیر سوال آ جائے گا، میرا نام بھی ان میں شامل ہو جائے گا۔ کیا ہم نے جب چپ سادھ لی اپنے قومی مسائل سے تو ہمارے دشمن نے بھی چپ سادھ لی؟ کیا اس نے بھی یہی سوچا کہ ابھی مصلحت نہیں ہے پاکستانی شیعہ کے خلاف کو قدم اٹھانا، ابھی مصلحت نہیں ہے؟ کیوں کہ شیعہ کہہ رہا ہے کہ ابھی مصلحت نہیں ہے۔ کیا پاکستانی حکمرانوں نے جب دیکھا کہ ابھی مصلحت نہیں ہے تو کیا دشمن پاکستان نے بھی یہی سوچا کہ ابھی مصلحت نہیں ہے، ابھی پاکستان کے بارے میں آنکھیں بند کر لینی چاہیے، اسے کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ ان مصلحت اندیشیوں نے کہاں پہنچایا دین و مذہب اور ملک و وطن، کہاں پہنچایا کہ آج سب ایک دفعہ اپنے موبائل سیٹ چیک کر لیں، سائلنٹ پہ لگا لیں یا آف کر لیں کہ مخل نہ ہو۔ بلند آواز سے درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ مصلحتوں کی آڑ لے کر بیٹھے رہے اور آج ملک وطن یہاں تک آ پہنچا، مصلحتیں نہیں، کس کی؟ کہ کسی حزب کے اقتدار کو خطرہ ہے؟ اگر کوئی سوچے، اگر کوئی وطن پرستی کرے، اگر کوئی ملک کے لیے، ملک کے مفاد میں قدم اٹھائے، مصلحت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اقتدار کو خطرہ ہے، اس کے آئندہ آنے والے اقتدار کو خطرہ ہے، اس کے موجودہ اقتدار کو خطرہ ہے، اس کی حزب و جماعت کو خطرہ ہے۔ ان مصلحتوں کے پیچھے چھپ چھپ کے آج یہاں تک ملک کو پہنچا دیا اور یہ قوم و ملت کو یہاں تک پہنچا دیا، اور یہ آپ عالمی صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت، جو صورتحال آپ نے دیکھی عرب و عجم کی، کہ مصلحتوں کی خاطر، اپنے اقتدار کی خاطر، اپنے وقتی مقام کی خاطر، اپنے چند روزہ اقتدار کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ جن سیرتوں کو ہم سند سمجھتے ہیں مصلحت پسندی کی، جن کے سکوت کو آڑ لے کر ہم ساکت بیٹھے ہوئے ہیں، ہم علی کے سکوت کو آڑ لے کر خود ساکت بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر امیر المومنین 25 سال ساکت رہے تو وہ 25 سالہ سکوت ہمارے سکوت کی توجیہ کرتا ہے۔ میں نے اشارہ کیا آپ کی خدمت میں کہ امیر المومنین کا سکوت خود مصلحت کی وجہ سے نہیں تھا کہ علی مصلحت پسند بن گئے، بلکہ مصلحت پسندوں نے یہ سکوت علی پہ ٹھوسا۔ علی اس لیے چپ تھے کہ بہت سارے مصلحت پسند بن گئے، بہت سارے نے مصلحت پرستی کی۔ اگر مصلحت پرست نہ ہوتے ہرگز یہ سکوت مظلومانہ تاریخ کے اندر ضبط و ثبت نہ ہوتا۔ امام حسن کی مظلومیت کے ذمہ دار وہی لوگ تھے جنہوں نے مصلحت کی خاطر امام کا ساتھ نہیں دیا اور یہ سل ٹھوسی امام پر، اور پھر کربلا کا میدان۔ عزیزان، کربلا کے میدان میں ہمیں فقط شمر و خولی نظر آتے ہیں، لیکن شمر و خولی سے زیادہ بڑے مجرم وہ ہیں جنہوں نے مصلحت کوشی کی، جنہوں نے مصلحت پسندی کی اور سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا، وہ صدائے دعوت سید الشہداء پر لبیک نہیں کہی جنہوں نے۔ ہمیں صرف وہی نظر آتے ہیں شمر و خولی، ہمیں ہرملا نظر آتا ہے، ہمیں عمر سعد فقط نظر آتا ہے، ہمیں عبیداللہ نظر آتا ہے۔ عبیداللہ ایک ظالم کوفے کے اندر، لیکن کوفہ بھرا ہوا مصلحت پسندوں سے، ایک شمر پورے لشکر کے اندر، لیکن پوری امت مسلمہ کے اوپر مصلحت پسندی کا سایہ چھایا ہوا ہے، سایہ فگن ہے مصلحت پسندی، اور اس مصلحت پسندی کے سائے کے اندر خوش ہے کہ ہم اعمال انجام دے رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ہم عزاداریاں کر رہے ہیں اور ہم زیارتیں کر رہے ہیں۔ سید الشہداء نے انہی زائرین کو کہا کہ جامع زیارت تن سے اتارو، مصلحت پسندی کا لبادہ تن سے اتارو اور آؤ میری پیروی میں، آؤ میں آپ کو اس میدان میں لا کر کرتا ہوں کہ جہاں پر آپ حقیقت پرستی کو سیکھو گے، جہاں حقیقت پسندی کا میدان ہے، کربلا مصلحت کو کچل کر حقیقت پہ جان دینے کا نام ہے، لیکن کوفہ حقیقت پہ آنکھ بند کر کے مصلحت پسندی کا نام ہے۔ میدان گنے گے، اگر صرف امیر المومنین کے ساتھ ہونے والے ظلم اور ان ظلم اس ظلم کے پیچھے مصلحت پسندی کو ہی اگر بیان کیا جائے تو عزیزان کئی عشروں کی ضرورت ہے تاکہ مصلحت پسندی کے ستم فقط علی کی ذات پر جو ڈھائے گئے انہیں بیان کیا جا سکے۔ میں نے صرف ایک سقیفہ بیان کیا آپ کی خدمت میں، مصلحت پسندی کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں ایک عرض کیا تھا، امیر المومنین کی پوری زندگی انہی مسائل کے اندر گزری اور اسی مظلومیت کے اندر گزری، اور آل علی اولاد علی کربلا بھی در حقیقت اسی چیز کا شاخصانہ تھا۔ اور یوں نہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوگا، جب بھی امت، سرکردگان امت، ذمہ داران امت، زمامداران امت، جوانان امت و علماء امت جب بھی مصلحت پسندی کا شکار ہوں گے، کسی حسین کا ضرور قتل ہوگا، کوئی حسین ضرور نو کے سنا پہ سر اس کا بلند ہوگا اور یہ سر پکار پکار کے کہہ رہا ہوگا کہ میں جہاں پر کشتہ جور و جفا ہوں کشتہ مصلحت پسندی بھی ہوں، کشتہ مصلحت پسندی بھی ہوں۔ اگر یہ مصلحت پسندیاں نہ ہوتی ہرگز کربلا میں اتنا عظیم ظلم و ستم نہ ہوتا۔ کیا نظر نہیں آ رہا تھا سید الشہداء نے ان مصلحت پرستوں کو اور ان مصلحت پسندوں کو خطاب کر کے؟ ذرا لہجہ سنیے سید الشہداء کا، کس طرح سے ان کو فتح فرمایا، افلا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، یعنی کیا اندھے ہو گئے ہو، کیا نابینا ہو گئے ہو، کیا تمہاری بینائی چلی گئی ہے، افلا ترون، کیا نہیں دیکھتے، کیا نہیں دکھتا تمہیں اتنا واضح ستم، اتنا واضح ظلم، یزید جیسا پلید انسان کیا نہیں دکھتا تمہیں؟ لیکن بعضوں کو نہیں دکھتا، یزید نظر نہیں آتا، یزیدیت نظر نہیں آتی، ظلم و ستم نظر نہیں آتا۔ کون؟ جن کی آنکھوں پر پٹی بن جائے۔ عزیزان خداوند تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو فرمایا، اے رسول آپ بہترین مبلغ ہیں، مؤثر ترین مبلغ ہیں اور رسا ترین مبلغ ہیں، لیکن اے رسول ایک قوم ایسی ہے جس کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کرے، اللہ نے انتخاب کر لیا ہے ان کے تباہ کرنے کے لیے۔ کون سے لوگ؟ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اے رسول ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں۔ اللہ کی مہریں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ اللہ کی آنکھوں پہ چڑھی ہوئی پٹیاں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ خدا کی پٹیاں کپڑے کی نہیں ہوتی، خداوند کی پٹیاں ریشم و کاٹن کی نہیں ہوتی۔ اللہ جو پٹیاں کسی کی آنکھ پر باندھتا ہے وہ کپڑے کی نہیں ہوتی، وہ پٹیاں کسی پلاسٹک کی نہیں ہوتی۔ اللہ جب پٹیاں باندھتا ہے ان پٹیوں کا نام یا خوف ہے یا مصلحت پسندی ہے، یعنی کچھ لوگوں کی آنکھوں پر اللہ مصلحت کی پٹی باندھ دیتا ہے، اور جب مصلحت پرستی کی پٹی باندھ دے تو پھر رسول کو بھی روک دیتا ہے کہ اس مصلحت پرست کے ساتھ اور اس مصلحت پسند کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اے رسول سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، انہیں اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، انہیں بتاؤ یا نہ بتاؤ، برابر ہے ان کے لیے۔ کیوں؟ کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، ان کی آنکھوں پہ اللہ نے پٹیاں باندھ دی ہیں۔ ان پٹیوں میں سے سب سے خطرناک پٹی مصلحت پسندی کی پٹی ہے، جو خود انسان باندھ لیتا ہے، انتخاب کر لیتا ہے اپنے سے لیے کہ آپ سے میری آنکھوں پر مصلحت پسندی کی پٹی ہے، لہذا حقیقت اس کو نظر ہی نہیں آتی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، پٹی باندھ کے پھر کسی چیز کی طرف نگاہ کریں، نظر نہیں آئے گی۔ پٹی باندھ کے دیکھ لیں، کچھ چیزیں نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ مصلحت کی پٹی باندھ کر دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، مصلحت کی پٹی میں سب کچھ نظر آتا ہے، صرف حقیقت نظر نہیں آتی، حق نظر نہیں آتا، باقی سب کچھ نظر آتا ہے۔ مصلحت کی پٹی باندھوں, میں اپنے آپ کو نظر آ رہا ہوں, میرا مفاد مجھے نظر آ رہا, میری منفیت مجھے نظر آ رہی ہے, اپنی جان مجھے عزیز لگ رہی ہے, اپنا گھر نظر آ رہا ہے, بیوی بچے نظر آ رہے ہیں, اپنا مال و ثروت نظر آ رہا ہے, سرمایہ نظر آ رہا ہے, بزنس نظر آ رہا ہے, اپنا گروہ حزب نظر آ رہی ہے, سب کچھ نظر آ رہا ہے, صرف ایک چیز نظر نہیں آتی اور وہ حق اور حقیقت ہے. جب سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں افلا ترون, کیا تم دیکھتے نہیں ہو, کیا تم اندھے ہو گئے ہو, کیا تم نابینا ہو گئے ہو, کیا تمہاری بینائی چلی گئی ہے, افلا ترون الا الحق, کیا حق کی طرف نہیں دیکھتے کہ پائمال ہو رہا ہے, کیا نہیں دیکھتے کہ باطل سے رکا نہیں جا رہا, افلا ترون الا الحق لا یؤمن به والا الباطل لا یتناہان, کیا نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا, نہیں دیکھ رہے. جواب یہ تھا ان کا کہ نہیں دیکھ رہے, اے حسین ہم نہیں دیکھ رہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے. کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اس لیے کہ ہماری آنکھوں کے اوپر مصلحت کی پٹیاں چڑھی ہوئی ہیں, اور جس کی آنکھ پر مصلحت کی پٹی چڑھ رہی ہے اس کو حق نظر نہیں آتا, اس کو اپنا بت نظر آتا ہے, اس کو اپنے مفاد کا بت نظر آتا ہے, اس کو اپنی جان کا بت نظر آتا ہے, اسے اپنے قوم و قبیلے کا بت نظر آتا ہے, لیکن اسے حق نظر نہیں آتا. حق جیسی درخشندہ چیز اس کو نظر نہیں آتی, حق جیسا نور اس کو نظر نہیں آتا. اس لیے خدا نے رسول اللہ کو بھی کہ فرما دیا کہ چھوڑ دو ان قوموں کو, ان کو ذلیل ہونے دو اے رسول, ان کو رسوا ہونے دو اے رسول, آپ ان کی طرف توجہ کریں جن کے دلوں میں ابھی مہرے نہیں ہیں, جنہیں اگر حق دکھایا جائے حق نظر آ جاتا ہے انہیں, اور مصلحتوں کی آڑ نہیں لیتے, مصلحتوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے, مصلحتوں کو اپنا دین نہیں بناتے, مصلحتوں کو اپنا مذہب نہیں بناتے. آپ ان کی ہدایت کریں جا کر. لہذا رسول اللہ کو فرمایا گیا رسول اپنے مخاطب بدلو, اپنے مخاطبین تبدیل کریں. سواء علیہم اعمزرتہم ام لا ام لم تنذرہم, چھوڑ دو ان کو اپنے حال پر, چھوڑ دو. ذرہم یلعبون, چھوڑ دو ان کو, کھیلنے کودنے دو ان کو, ان کو عیش کرنے دو, ان کو عیاشیہ کرنے دو, ان کو لذتیں اٹھانے دو, ان کو مصلحتوں میں ڈوبنے دو, آپ چھوڑ دو ان کو. اس کے بجائے اس قوم کی طرف آؤ, ان افراد کی طرف آؤ کہ جنہیں حق کی جھلک دکھائیں گے وہ دوڑتے ہوئے حق کی طرف آ جائیں گے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا فرمان ہے, اپنی سپاہ میں اور فوج میں کھڑے ہو کر امیر المومنین فرما رہے ہیں, کہاں ہے وہ کہ جن کو جب دعوت دی جاتی تھی قرآن کی طرف اور حق کی طرف اور شہادت کی طرف, وہ اس طرح موت کی طرف دوڑے ہوئے آتے تھے جس طرح اونٹنیاں اپنے بچوں سے جدا اونٹنیاں دوڑ کر اپنے بچوں کی طرف آتی ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ؟ حسرت کر رہے ہیں امیر المومنین, طلب کر رہے ہیں امیر المومنین, اور جس جمگٹھے میں گرے ہوئے ہیں خدا سے دعا کر رہے ہیں, پروردگارا مجھے ان سے لے لے, انہیں مجھ سے لے لے, یہ کیا مجھے عطا کیے ہیں. لقد صائمتهم وصائمونی وبللتهم وبلونی, اے پروردگارا انہوں نے مجھے تھکا دیا, میں نے انہیں تھکا دیا ہے. جب بھی ایک حقیقت پسند رہبر اور مصلحت پسند امت اکٹھے ہو جائیں یہ دونوں ایک دوسرے کو تھکا دیتے ہیں, چونکہ انہوں نے حق کی طرف نہیں جانا, اس نے مصلحت کی طرف نہیں آنا, انہوں نے مصلحت نہیں چھوڑنی, اس نے حق نہیں چھوڑنا, وہ ان سے مصلحت چھوڑا چھوڑا کے تھک جاتا ہے, یہ حق سے پیچھے رہ رہ کے تھک جاتے ہیں, وہ انہیں اٹھا اٹھا کے تھک جاتا ہے. امیر المومنین نے فرمایا خدا میں تھک گیا ہوں ان سے, یہ نہیں کہا مرحب و انتر سے تھک گیا ہوں, یہ نہیں کہا معاویہ و شام سے تھک گیا ہوں, فرمایا میں ان کوفیوں سے, ان مصلحت پسندوں سے تھک گیا ہوں. فرماتے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب میں تمہیں سردیوں میں بلاتا ہوں تو سردی کا بہانہ کرتے ہو, جب تمہیں گرمیوں میں بلاتا ہوں تو گرمی کا بہانہ کرتے ہو, کبھی کہتے ہو ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے, کبھی کہتے ہو ہماری دکانوں پہ کوئی نہیں ہے. آخر تم کب اٹھو گے؟ کس کے ساتھ اٹھو گے؟ کون آئے گا تمہارے لیے میرے بعد؟ کون سا راہبر تمہیں میرے بعد ملے گا جس کا تم ساتھ دو گے؟ لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دینا تھا, نہیں دیا. مشکل یہ نہیں تھی کہ انہیں راہبر پسندیدہ نہیں ملا, راہبر امیر المومنین جیسا, امیر المومنین جیسا راہبر جس کا بشر تصور بھی نہیں کر سکتا. آج غیر مسلم مسیحی اس بات پر افسوس کرتے ہیں, وہ شکوہ کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ اے پروردگارا علی جیسا رہبر اس زمانے میں پیدا کیا جو زمانہ علی کا اہل نہیں تھا, اور آج جبکہ علی کے اہل پیدا ہوئے علی نہیں ہیں. ایک بزرگوار عالم نے جواب دیا کہ تیرا تصور بھی اتنا ہی خام ہے جتنا تصور ان کا خام تھا. جس طرح وہ علی کے قابل نہیں تھے تم بھی علی کے قابل نہیں ہو. مصلحت پسند کبھی علی کے ساتھ نہیں چل سکتے عزیزان. ہم نے بہترین آئمہ چنے. امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ اے پروردگارا تو وہی رب ہے جو علی کو چاہیے تھا, تو وہی خدا ہے جیسا علی کو چاہیے تھا. اے خدا تو بتا علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا, علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا. ہم بھی یہی کہتے ہیں اے امیر المومنین آپ وہی امام ہیں جو شیعہ کو چاہیے تھا. لیکن آیا ہم وہی شیعہ ہیں جو آپ کو چاہیے تھے؟ آپ کو یہی شیعہ چاہیے تھے, ایسے ہی چاہیے تھے, مجھ جیسے چاہیے تھے؟ امام حق نہ امام مصلحت. امام حق, امام حق کو حق پرست چاہیے. کربلا مصلحت پسندوں کی وجہ سے پیش آیا واقعہ, کہ یہ مصلحت پسندی مذہب نہ بنے, فرقہ نہ بنے, دین نہ بن جائے مقدس. سید الشہداء نے اپنا سب کچھ ہمراہ لیا اور قربان کیا, سب کچھ قربان کر دیا رائے خدا میں تاکہ مصلحت پسندی دین و مذہب نہ بنے. کتنا تناقض و تضاد ہے کہ انسان حسین کا نام بھی لیتا ہو, کربلا کا نام بھی لیتا ہو اور مصلحت پسند بھی ہو. ہم بہت سارے تضادات میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تضادات اردو میں استعمال ہوتا ہے صاحب, کیونکہ بعض اوقات مجلس کے بعد مجھے کہتے ہیں یہ فارسی تھی, مجھے بھی شک ہونے لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں اردو جانتا بھی ہوں یا نہیں. تضاد استعمال ہوتا ہے. تضاد یعنی ایسی دو حالتیں جن میں آپس میں ٹکراؤ ہو, جو اکٹھی نہ ہو سکتی ہوں, جمع نہ ہو سکتی ہوں, ان دو کو تضاد کہتے ہیں. تضاد یعنی آپ کھڑے ہوئے بھی ہو اور بیٹھے ہوئے بھی ہو, ایسی حالت آپ اپنائیں اپنی کہ آپ کو کھڑا ہوا بھی سمجھا جائے کہ آپ کھڑے ہوئے بھی ہیں اور بیٹھے ہوئے بھی ہیں. کر سکتے ہیں یہ کام؟ نہیں کر سکتے. اگر کھڑے ہوئے ہیں تو پھر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں, اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر کھڑے ہوئے نہیں ہیں. لیکن بعض معجزہ دکھاتے ہیں, کہ البتہ شبہ دکھاتے ہیں یہ کہ کر لیتے ہیں, کھڑے ہوئے بھی ہیں اور کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے بھی ہیں. بعض اسی کو تضاد کہتے ہیں. تضاد تضاد کی زندگیاں ہیں, تضاد کا مذہب ہے, تضاد کا مذہب ہے ہمارا. تضاد کی زندگی, تضاد کا حیات, تضاد کا دین بنا لیا. اللہ نے نہیں دیکھا دین میں تضاد, دین میں سرے سے تضاد نہیں ہے. مذہب جو خدا نے مقرر کیا اس میں تضاد نہیں ہے, جو رسول نے تبلیغ کیا اس میں تضاد نہیں ہے, جو آئمہ نے تعلیم دیا اس میں تضاد نہیں ہے, جو علماء نے ہمیں بتایا اس میں تضاد نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ہم نے اپنایا ہوا ہے اس میں تضاد ہے, جو اختیار کیا ہوا ہے اس میں تضاد ہے, فراوان تضاد ہے عزیزان. زندگیوں کے اندر فراوان تضاد ہے. اگر ڈھونڈے ان تضادات کو جو ہماری الجھنیں بنے ہوئے ہیں, سب کچھ سمجھنے کے باوجود جس کے پاس بیٹھو ایسے اظہار دل نظر کرتا ہے, ایسا درد دل بیان کرتا ہے کہ انسان آشش کر اٹھتا ہے کہ ان سے بہتر مسائل سمجھنے والا کوئی بھی نہیں. جب نجی محفلوں میں بیٹھے, جب ڈرائنگ روموں میں بیٹھے ایسی رسا گفتگو کرتے ہیں, انسان خوش ہو جاتا ہے کہ یہ جب اتنے مخلص و اتنے صاحب فہم و فراست لوگ ہماری قوم میں موجود ہیں تو پھر تو اس قوم میں کوئی مشکل ہونی ہی نہیں چاہیے, کوئی مشکل ہونی ہی نہیں چاہیے. لیکن اتنے افراد کے باوجود پھر بھی ساری مشکلات ہی مشکلات ہیں. یا جیسے ایک اور مجلس میں نے کہا کہ مشکل کشا کا پیرو ہونے کے باوجود مشکلات ہی مشکلات ہیں, مشکلات ہی مشکلات ہیں. تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو ڈھینگ مارتے ہو کہ ہمارے مولا مشکل کشا ہیں, یا مولا مشکل کشا نہیں ہے یا تمہارا مشکل کشا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان میں تو شک نہیں کر سکتے, وہ تو ہے مشکل کشا. پھر شک رابطے میں ہو جائے گا کہ ہمارا رابطہ مشکل کشا سے نہیں, ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مشکل کشا سے رابطہ بھی ہو اور مشکلوں سے جان چھوٹتی بھی نہ ہو. مشکل کشا مشکلیں حل کر کے گئے ہیں, نہ کہ آج ہم پکاریں گے تو مشکلیں حل کریں گے. بعض یوں پیش کرتے ہیں نا کہ آج علی کو پکاریں گے علی مشکل حل کر دیں گے, نہ ابھی مشکل آئی بھی نہیں تھی, وہ پہلے مشکل حل کر کے گئے ہیں, پہلے رائے حل بتا کر گئے ہیں, یعنی پہلے مشکل کی بھی نشاندہی کر کے گئے ہیں کہ اے امت یہ مشکل تیری میرے بعد آنے والی ہے اور اس مشکل سے نکلنے کا یہ رائے حل ہے, یہ رائے حل ہے. وہ مشکل کشا جو مشکل دیکھ کر حل کرے ایسے بہت ہیں, وہ مشکل کشا جو مشکل پڑھنے سے پہلے مشکل حل کر دے وہ فقط علی ہیں اور اولاد علی ہیں. لیکن ان مشکلوں کے رائے حل کی طرف آئیں ہم, ان رائے ان کو پکارے ہم. تضاد کی زندگیاں وہ تضاد کا مذہب ہے جو ہم نے اپنا لیا ہے, یعنی وہ مذہب جس میں لبوں پر نام حق کا ہے لیکن عمل میں مذہب پر حق کا نہیں بلکہ مصلحت کا ہے. یعنی ایک طرف مصلحت, لب پر حق, عمل میں مصلحت, یہی تضاد ہے ہماری زندگیوں کے اندر, یہی تضاد کی زندگی بسر کر رہے ہیں ہم. اس رائٹر کا میں نے قول بارہا آپ کی خدمت میں نقل کیا, سنا ہوگا پہلے بھی آپ نے. ایک شخص نے انقلاب اسلامی کے آنکھوں دیکھے, حالات لکھے, قلم بند کیے, ان دنوں میں وہیں پر تھے. وہ لکھتے ہیں میں پہلے حکومت کی طرف سے آر سی ڈی معاہدے میں پاکستان کا سفیر بن کے جا رہا تھا جب انقلاب اسلامی, آج سے 30 سال پہلے جب مجھے وہاں بھیجا جا رہا تھا تو میں سوچا کہ جب وہاں جا رہا ہوں تو اس سرزمین کے متعلق جاننے والوں سے, باخبر لوگوں سے کچھ نہ کچھ معلومات اکٹھی کروں. ہر ایک کے پاس گیا تو کسی نے چلو کباب کی فہرست بتائی, کسی نے سینڈوچ بتائی, کسی نے کیا بتایا, معلومات مفید دی ہر ایک نے. لیکن ایک ریٹائرڈ فوجی جو وہاں سے اپنی سروس پوری کر کے واپس آئے مکمل کر کے, ان سے مجھے بڑی مفید معلومات ملی. کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایران میں جس قوم کے اندر جا رہے ہو اس قوم کی زندگی میں ایک بہت بڑا تضاد دیکھو گے آپ, ایک بہت بڑا ٹکراؤ دو حالتوں کے درمیان, ان کی دو راہوں کے درمیان بڑا ٹکراؤ دیکھو گے آپ. کہا مجھے دلچسپ لگی یہ بات, میں نے نوٹ کی ان کی یہ بات اور پھر پوچھا کہ وہ کون سا تضاد ہے. کہنے لگے کہ آپ جب ان لوگوں کے اندر جاؤ گے ایرانیوں کے اندر تو آپ دیکھو گے ہر ایرانی کی زبان پر نام حسین ابن علی ہے, بات بات پر نام حسین ابن علی لیتے ہیں, قسم اسی نام کی کھاتے ہیں, بات اسی نام کی کرتے ہیں, سب ہر جگہ تذکرہ کرتے ہیں کیونکہ سب شیعہ ہیں, اس لیے بات بات پر حسین ابن علی کا نام زبان پر جاری کرتے ہیں. یہ ایک حالت ہے ان کی. اور دوسری حالت کہ یہی قوم جس کی زبان پر نام حسین ابن علی ہے, یہی قوم 2500 سال سے شہنشاہیت و آمریت کے تحت زندگی بسر کر رہی ہے. یہی تضاد اس قوم کے اندر پاؤ گے کہ ایک قوم اس نام حسین لینے والی لیکن آمریت کے تحت زندگی بسر کرنے والی, یہ تضاد ہے. یہ رائٹر کہا کہ میں گیا اور یہ تضاد میں نے ان کی دیکھا, ان کی زندگیوں کے اندر دیکھا. کہا میں قوم کے اندر گیا, پھر میں شاہ سے بھی ملا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ بدترین انسان ان پر حکومت کر رہا ہے یہی جن کی زبانوں پر بہترین نام ہے, بدترین انسان کی حکومت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن وہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ہی دیکھا کہ ایک عالم پیدا ہوا, ایک فقی پیدا ہوا, اس نے آ کر یہ تضاد اپنی قوم کا بھانپ لیا اور اس کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے قوم یہ تضاد زندگی کا ختم کر, یا نام حسین ابن علی لینا چھوڑ دو یا آمریت کے سائے میں, یزیدیت کے سائے میں زندگی چھوڑ دو. اس تضاد سے نکلنا ہے تمہیں. قوم نے بھی پیغام سمجھ لیا, کہا ہم نام حسین ابن علی نہیں چھوڑ سکتے. 2500 سالہ توجہ کریں, حسین ابن علی سے تعلق 1400 سال کا ہے, 1500 سال کا, شہنشاہیت سے تعلق 2500 سال کا, 2500 سالہ تعلق قربان کر دیا 1500 سال کے اوپر. کیوں؟ کہ نام حسین ابن علی نہیں چھوڑ سکتے, شہنشاہیت کو چھوڑ سکتے ہیں, آمریت کو چھوڑ سکتے ہیں. وہ قوم تضاد سے باہر آ گئی. لیکن ابھی بہت ساری امتیں تضادات کے اندر زندگی بسر کر رہی ہیں، جن کے لبوں میں کچھ اور ہے، جن کے عمل میں کچھ اور ہے. یہ تضاد دین بن گیا ہے. سر ممبر کچھ اور ہے اور پائن ممبر کچھ اور ہے. بقول حافظ کی کہ وائزان ان ہمیں جلوے پر ممبر می کنن، وقتی در خلوتن انکار دیگر می کنن. یہ جو ممبروں پر اتنے جلوے کرتے ہیں، جب ممبروں سے نیچے اترتے ہیں، خلوت میں جاتے ہیں، کچھ اور کام کرتے ہیں. یہی تضاد ہے عزیزان. قول کچھ اور ہے، فعل کچھ اور ہے، نام کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے. اس تضاد سے باہر آنا ہے. میں آپ کو حکیم امت و امام امت خمینی کبیر کا وہ جملہ بتاتا ہوں جو آپ کے نام پیغام میں امام راحل نے آپ کے نام پیغام میں بیان فرمایا. شہید حسینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی شہادت کی مناسبت سے وہ پیغام جو ملت پاکستان کے نام پر، ملت غیور و ملت شریف و ملت وفادار کے عناوین سے امام نے صادر فرمایا، اسی پیغام کے اندر یہ نقطہ لکھا. شہید حسینی کی شہادت کے تجزیہ کرتے ہوئے، اسباب بیان کرتے ہوئے کہ کس چیز کا کشتہ ہے یہ شہید، کس چیز نے اس کو قتل کیا، کون اس کے قتل میں شریک ہے، کون اس کے قتل کے اندر ذمہ دار ہے، کس کی آستین پر یہ خون دیکھیں، کس کے دامن پہ یہ خون دیکھیں. امام نے فرمایا یہ جملہ، میں اس کو اردو مفہوم اس کا بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر گھروں میں موجود ہے جا کر پڑھیے گا اس کو ضرور. امام فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت، اگر علماء، اگر روحانیت، اگر علمی حوزے اور دینی مدارس اور مبلغین امتوں کو بتا دیتے یہ حقیقت کہ ایک ہی مذہب کے اندر، ایک ہی دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، اگر علماء و مبلغین اس راز سے پردہ اٹھا دیتے و یہ حقیقت قوموں کو بتا دیتے، تو آج یہ شہید عزیز عارف حسینی ہمارے اندر زندہ موجود ہوتا. یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑی حقیقت ہے یہ جملہ جسے نہیں بیان کرتے. مصلحت نہیں ہے اس پیغام کو ہاتھ لگانا، مصلحت نہیں ہے. 20 سال ہو گئے یہ پیغام صادر ہوا ہوا، لیکن ابھی مصلحت نہیں ہے اس پیغام کو ہم چھیڑیں، اس پیغام کی تشریح کریں، اس پیغام کی تفسیر کریں، اس پیغام کو امت کے سامنے بیان کریں اور امت کی نجات کے راستوں کو کریدیں. مصلحت نہیں ہے ابھی بھی. بہت ساری چیزیں مصلحت نہیں ہیں، بہت کچھ مصلحت نہیں ہے، نام نہ لو ان چیزوں کا. یہ حقیقت کہ ایک ہی دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، اگر اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہوتا یہ شہید عزیز ہمارے درمیان زندہ موجود ہوتا. وہ ایک شہید، وہ پہلا شہید تھا اس کاروان کا. آج اگر شمار کریں آپ، پارا چنار سے لے کر کراچی تک شہداء کی فہرست بنائیں، کتنی عزیز جانیں و کتنی قیمتی جانیں چلی گئیں. امام راحل فرماتے ہیں ان تمام شہداء کی شہادت کے پیچھے یہ قصور موجود ہے کہ اس حقیقت سے پردہ نہیں اٹھایا گیا کہ ایک دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، جبکہ ہم دو متضاد راستوں پہ چل رہے ہیں، دو متضاد، کئی متضاد راہوں پہ چل رہے ہیں اور سب دین بنایا ہوا ہے. پھر دو متضاد چیزیں کس طرح دونوں درست ہو سکتی ہیں؟ آپ کسی ریاضی دان کے پاس چلے جائیں، کسی فیلسوف کے پاس چلے جائیں، کوئی تعلیم یافتہ و حتیٰ غیر تعلیم یافتہ، ان پڑھ انسان و حتیٰ بچہ، اگر اس سے پوچھیں یہ دو متضاد راہیں آیا یہ دونوں درست ہیں، یہ دونوں ٹھیک ہیں؟ دو متضاد راستے کبھی درست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے. دو متضاد کام کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے، دو متضاد باتیں کبھی درست نہیں ہو سکتی. یہ اٹل حکم ہے اللہ کا، یہ فطرت کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ عقل کہہ رہی ہے. وہ پاگل ہے اور دیوانہ ہے جو یہ کہے کہ دونوں متضاد راستے دونوں درست ہیں، کہ اگر ایک مشرق کو جا رہا ہے، ایک مغرب کو جا رہا ہے، متضاد سمتوں میں یہ دونوں درست جا رہے ہیں، دو متضاد باتیں کر رہے ہیں یہ دونوں درست کہہ رہے ہیں، دو متضاد حرکتیں انجام دے رہے ہیں وہ دونوں درست کر رہے ہیں، یہ بھی جو کر رہے ہیں درست ہے، وہ بھی جو کر رہا ہے درست کر رہا ہے. یہ دین ہے ہمارا بنا دیا گیا اور ہم دونوں کے حامی بنے ہوئے ہیں، ہم دونوں کے طرفدار بنے ہوئے ہیں، دونوں ہماری ہی تائید سے بنتے ہیں. جو جمہوریت آتی ہے تو بھی ہماری وجہ سے، آمریت آتی ہے تو بھی ہماری وجہ سے، کس کے سہارے آتی ہیں؟ انہیں عوام کے سہارے آتی ہیں، عامر ریفرنڈم کراتا ہے یہی لوگ ووٹ دیتے ہیں، اور جمہوریت کے نام پر ڈرامہ رچتا ہے یہی لوگ ووٹ دیتے ہیں، یہ دو متضاد راستے ہیں، البتہ نہ آمریت ہے و نہ جمہوریت ہے، یہ بھی دھوکہ ہے، اس ملک کو نہ ابھی تک آمریت ملی و نہ جمہوریت ملی، آمریت بھی بہت اچھا نظام ہے، اے کاش پاکستان میں آمریت ہوتی، جمہوریت تو اچھا ہی نظام ہے لیکن آمریت بھی جمہوریت کے بعد بہترین نظام ہے اگر پاکستانیوں کو مل جاتا، لیکن ابھی تک انہیں خالص آمریت بھی نہیں ملی، ہر چیز دو نمبر ہے نا، یہاں خالص کچھ بھی نہیں ہے، نہ جمہوریت خالص و نہ آمریت خالص، کسی نے بتایا تھا کہ پاکستانی نے تنگ آ کے حالات سے خودکشی کرنا چاہی، زہر کھائی تو وہ بھی دو نمبر نکلی، پھر اس نے جا کے انجیکشن لگوایا وہ بھی جالی تھا، وہ دو نمبر تھا، اس سے بھی کچھ کام نہیں ہوا، آخر کار اس نے جا کر ٹرین کی پٹڑی پہ لیٹ گیا، وہ بھی لیٹ تھی، اس دن آئی نہیں ٹرین، کوئی چیز خالص نہیں، کوئی چیز خالص نہیں، آمریت بھی خالص نہیں، بلکہ ناخالص بھی نہیں آمریت، عزیزان یہاں اس ملک کے اندر ایک چیز ہے ماموریت، آمریت نہیں ہے، ماموریت، یہاں کے سیاسی نظام کا نام ہے ماموریت، وہ جو مدتوں سے 60 سال سے جس کے سائے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ وردی میں ہو یا بغیر وردی کے ہو، اس سسٹم کا نام ہے ماموریت، عزیزان جن کو ماموریت کا مطلب ہوتا ہے یعنی ڈیوٹی، یعنی کسی نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے یہاں پر آ کر، آمریت ہو تو امر کرنے والا ہو، کوئی ڈکٹیٹر ہو جو کم از کم قوم کو دھوس تو دے، اپنی قوم کو کچھ تو کہے، یہ وہ ہے جو صرف اوپر سے آرڈر سنتے ہیں اور اپنی قوم کے اندر اس کو لاگو کرتے ہیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے آقاؤں کی طرف، جمہوریت ہو تو بھی ان کی طرف نگاہیں، آمریت ہو تو بھی ان کی طرف نگاہیں ہیں، یا ماموریت ہی ماموریت ہے، آمریت نہیں ہے، آمریت نہیں ہے اس ملک کے اندر، یہ میگزین مشرب ناب اس کے پہلے شمارے میں یہ مضمون ہے کہ پاکستان میں نہ آمریت ہے و نہ جمہوریت ہے، فقط نظام ماموریت ہے یہاں کے اوپر، اسی ماموریت کے نظام میں ہم متضاد کام کر رہے ہیں، متضاد حرکتیں انجام دے رہے ہیں، اور جب تک ایک معاشرہ تضاد کا شکار ہو، دین متضاد، دین کے اندر تضاد، زندگی کے اندر تضاد، معیشت کے اندر تضاد، حکومت کے اندر تضاد، مذہب کے اندر تضاد، ہر نام پر جب تضاد کا شکار ہو، اس کے ڈرائنگ روموں میں کتنی مفید گفتگو ہو، اس کے ممبروں پر کتنی مفید گفتگو ہو، اس کے ٹی وی چینلز پر کتنے عالی تبصرے کیوں نہ ہو، لیکن جب تک یہ تضاد ختم نہیں ہوتے اس کی کوئی مشکل حل نہیں ہوگی، ان تضادات میں سے عزیزان بہت بڑا تضاد، بات ہم اپنی کر رہے ہیں، کسی قوم کی غیبت نہیں کر رہے ہیں، یہ غیبت تو نہیں ہے نا، اپنی بات کرنا تو غیبت نہیں ہے، ایک صاحب تھے انہوں نے شاید تازہ اخلاق پڑھا کسی کے یہاں کے غیبت کرنا جرم ہے، ان کو کسی نے ٹوک دیا کسی بات پر کہ یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے سامنے بیٹھ کر میری غیبت کر رہے ہیں، کہ میرے سامنے بیٹھ کر میری غیبت کر رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں نا، اپنی قوم کی بات کر رہے ہیں، ہم کس راہ پر چل رہے ہیں، سب سے برا تضاد جو ابھی ہماری زندگیوں میں موجود ہے، ہمارے مذہب میں آ گیا ہے، ہماری مذہبی زندگی، سیاسی زندگی، اجتماعی زندگی، آئلی زندگی، معاشرتی زندگی و انفرادی زندگی میں آ گیا، ہماری سوچوں کے اندر راسخ ہو گیا، وہ یہ تضاد ہے عزیزان، کہ لب پر نام حق کا ہے لیکن عمل میں ہمارا مسلک مصلحت ہے، مسئلے تو حقیقت کے تضاد کے اوپر چل رہے ہیں، نام کے حق پرست ہیں، نام کربلا کا لیتے ہیں، نام حسین ابن علی کا لیتے ہیں، کون حسین ابن علی جس نے تمام مصلحتوں کے لبادے اتار دیے، کبھی امام مسئلہ پسند ہو ہی نہیں سکتا، خدا اس کو امام بناتا ہی نہیں ہے جو حقیقت چھوڑ کر مصلحت کی آڑ لے لے، خدا امام بناتا اس کو ہے جو لوگوں کو مصلحت کے گروندوں سے نکال کر حقیقت کے میدان میں لے آئے۔ امام ان کو اسی تضاد سے نکالنا چاہتے تھے، مکہ کے محرم حاجیوں کو تضاد سے نکالنا چاہتے تھے، مدینہ کے زائرین کو تضاد سے نکالنا چاہتے تھے، کوفہ میں بسے ہوئے لوگوں کو تضاد سے نکالنا چاہتے تھے، اور بڑی بڑی شخصیات، ایک ایک نام، مدینہ میں کتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ میں کتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت، اور کوفہ کے اندر سلیمان ابن سرد خزائی جیسی بڑی شخصیت، لیکن یہ سب کے سب اسی تضاد کا شکار ہے، متضاد دین ہے ان کے پاس، لبوں پر کچھ ہے عمل میں کچھ اور ہے، اور اسی تضاد کے اندر مصلحت ہمارے راستے روک لیتی ہے، مصلحت اقدام کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے، کبھی بھی مصلحت پسند اقدام نہیں کرتے، اور اس وقت تک اقدام نہیں کرتے جب تک نواسۂ رسول شہید نہ ہو جائے۔ یہ جو امام نے فرمایا اس پیغام میں شہید عارف حسینی کے بارے میں کہ اگر اس تضاد سے اور اس حقیقت سے پردہ اٹھ جاتا کہ ایک مذہب میں تضاد نہیں ہو سکتا، متضاد راستے نہیں ہو سکتے، تو یہ شہید ہمارے اندر زندہ ہوتا، یہ حق محض و صداقت محض ہے۔ آپ ایمان لے آئے اس بات کے اوپر کہ اگر کربلا کے موقع پر جہان اسلام اس وقت کا اس تضاد کا شکار نہ ہوتا حقیقت و مصلحت کے مابین، کبھی بھی واقعہ کربلا اس طرح سے اختتام پذیر نہ ہوتا، کبھی بھی اتنا بڑا ظلم نہ ہوتا، اور آج بھی اگر یہ لبادہ مصلحت اتار دیا جائے، آج بھی اگر اس کی آڑ سے باہر آ جائے، آج بھی اگر اس تضاد سے نکل آئے اور یک طرفہ ہو جائے اور فقط حقیقت پرست بن جائے، اللہ کا وعدہ ہے پھر تم تھوڑے بھی ہو، 72 بھی ہو، غلبہ تمہارا ہے۔ ہمیشہ مصلحت کی خاطر گردنیں جھک جاتی ہیں، لیکن حقیقت کی خاطر گردنیں کٹ جاتی ہیں۔ مصلحت گردنیں جھکاتی ہے، حقیقت گردنیں کٹواتی ہے، لیکن کٹی ہوئی گردن سر بلند ہے، کٹی ہوئی گردن سر بلند ہے، کٹی ہوئی گردن زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حقیقت پر فدا ہونے والا زندہ ہے، مصلحت کی خاطر جھکا ہوا مردہ ہے، اب جبکہ جی رہا ہے تو بھی مردہ ہے، مر کے بھی مردہ ہے، جب سانس لے رہا ہے تو بھی مردہ ہے، جب قبر میں جا کر دفن ہو جائے گا تو بھی مردہ ہے، زندوں میں شمار نہیں ہوتا۔ اتضاد ہے، مصلحت و حقیقت کے مابین راستہ جمع کرنا، اکٹھا کرنا، یہ تضاد ہے، اس تضاد نے ڈبویا ہے، اس تضاد کی وجہ سے یہ ساری خرابی ہے، اس تضاد کی وجہ سے ہماری کوئی الجھن حل ہونے والی نہیں ہے، مشکل معمولی سی، لوگ اپنی بڑی بڑی مشکلیں ایک رات میں حل کر لیتے ہیں، دو ملک ٹوٹے ہوئے ایک رات میں جڑ جاتے ہیں، ایک ملک ہو جاتے ہیں، ہم سے دو مومن بچھڑے ہوئے 60 سال میں بھی نہیں ملا سکتے ان کو آپس میں، کیوں نہیں ملا سکتے؟ اس لیے کس طرح سے میں مومنوں کو ملانا چاہتا ہوں، اس طرح سے ملانا چاہتا ہوں کہ یہ مومن بھی ناراض نہ ہو، وہ مومن بھی ناراض نہ ہو، اس سے بھی دوستی قائم رہے، اس سے بھی دوستی قائم رہے، یعنی مصلحت کے ذریعے سے۔ لیکن اگر حقیقت کی ذریعے سے آ کر مشکلیں حل کریں، حقیقت شناس و حقیقت پسند بن جائے، وہ پہلے قبول کر لیں کہ یہ حق ہے، وہ حقیقت و درست، ایک رات کی مشکل حل ہوتی ہے عزیزان، ایک رات کی، میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جذبات میں نہیں کہہ رہا، احساسات کی رو میں بہہ کر نہیں کہہ رہا، خطابت نہیں کر رہا، حقیقت آپ کی خدمت میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم پاکستان کے مسائل ہوں یا ملت تشیعوں کے پاکستان کے مسائل ہوں، کم از کم بہت محدود دائرہ اگر کھینچے ہم اپنا، تو ملت تشیعوں کے مسائل جو ہمارے اندر موجود ہیں، ایک شب میں حل ہونے والے مسئلے ہیں، بشرطے کہ مصلحت کے گدوں سے اتر کر حقیقت کے گھوڑوں پر سوار ہو جائیں۔ مصلحت پسندی کے راستوں کو ترک کریں، حقیقت کی طرف آ جائیں، اعتراف کر لیں حقیقت کا، وہ عہد کر لیں کہ ہم نے مصلحت پرستی سے کام نہیں لینا، کبھی بھی حق کو اپنے اوپر فدا نہیں کرنا، ہمیشہ حق کے اوپر فدا ہونا ہے، ہمیشہ حقیقت کے اوپر فدا ہونا ہے، اور کبھی بھی اپنے آپ کو دین سے بڑا نہیں سمجھنا، کبھی بھی اپنے آپ کو حق سے بڑا نہیں سمجھنا۔ حق ہمیشہ عظیم ہے، حقیقت ہمیشہ عظیم ہے۔ اگر حسین حق پر قربان ہو سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں قربان ہو سکتے حق پر؟ حق کو بچانے کے لیے، حقیقت کو زندہ کرنے کے لیے۔ سلسلہ عزا احیاء کربلا کا نام ہے، یعنی اقدار کربلا، یعنی اقدار عاشورا، یعنی راہ عاشورا، یعنی حقیقت پرستی۔ عزادار یعنی حقیقت پرست، شیعہ یعنی حقیقت پرست۔ شیعہ کی تعریف پر لیں، ائمہ نے خود فرمائی ہے ڈیفینیشن، تفسیر شیعہ کی، شیعہ کہتے کس کو ہے؟ بہت سارے لوگ ائمہ کی بارگاہ میں گئے جا کر کہا ہم آپ کے شیعہ ہیں، ائمہ نے فرمایا نا تم ہمارے محب ہو، چاہنے والے ہو، ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ حضرت امام ہشتم، حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بہار الانوار میں مرحوم علامہ مجلسی نے یہ روایت نقل فرمائی ہے، ایک شخص آیا امام کی بارگاہ میں آ کر، پہلے جاننے والا تھا، صحابی تھا، رفت و آمد رکھنے والا انسان تھا، آشنا۔ ایک دن آیا، امام نے اپنے خادم کو روک دیا، منع کر دیا کہ اسے اندر نہیں آنے دینا، خود وہ نقل کرتا ہے میں سارا دن بیٹھا رہا، امام نے اجازت نہیں دی میں امام کی بارگاہ میں جاؤں۔ دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا، ابھی میرے ذہن میں تھوڑی تردید ہے کہ کتنے، غالباً 3 مہینے اس نے ذکر کیے کہ 3 مہینے تک میں مسلسل آتا اور آ کر اجازت لیتا امام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، امام مجھے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے، سب کو مل رہے تھے، کوئی بھی میرے بعد آتا، دوسرے لوگ آتے، وہ سارے آ کر ملتے امام سے، اپنی مشکل پوچھ کے چلے جاتے، مجھے امام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر میں نے کسی صحابی کے ذریعے اپنا پیغام امام تک پہنچوایا کہ آخر مجھ سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے، کیا قصور سرزد ہوا، کیا خطا ہوئی مجھ سے جو آپ مجھے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرما رہے۔ ایک دفعہ مجھے موقع دی، میں آپ کی زبان مبارک سے سن لوں یا شاید اپنی پوزیشن میں بیان کر سکوں کہ ہوا کیا ہوا، میں متوجہ تو ہو جاؤں۔ امام نے اس کو مہلت دی کہ آئے تھوڑی دیر کے لیے اور صرف اپنی بات کرے۔ آ کر آیا، اس نے آ کر عرض کی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، مجھ سے کیا قصور ہوا، توجہ فرمائیں۔ امام ہشتم نے اس کو کیا فرمایا، فرمایا تم ہر جائی ہو، تم ہر جائی ہو، یعنی تم ہمارے پاس بھی آتے ہو، ہمارے دشمنوں کے پاس بھی جاتے ہو، یک طرفہ ہو جاؤ، یا ادھر کے ہو جاؤ یا ادھر کے ہو جاؤ، یا ہمارے پاس ہو یا ان کے پاس جاؤ۔ پوچھنے لگا کون سے دشمن آپ کے، امام علیہ السلام نے نام لیا، اب نام شاید اس شخص کا نام جو بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، عبد الرحمن ابن یعقوب جعفری اس کا نام تھا، عبد الرحمن ابن یعقوب جعفری، کہ تم اس سے جا کر ملتے ہو۔ کہنے لگا وہ تو میرا مامو ہے، سگا، رشتے کا سگا مامو ہے، میں تو مامو کی صلہ رحمی کے لیے جاتا ہوں، ملتا ہوں۔ امام نے فرمایا مجھے بھی معلوم ہے تیرا مامو ہے رشتے کا، یوں تو نہیں مجھے معلوم نہیں تھا، میں جانتا ہوں کہ وہ تیرا مامو ہے سگا، لیکن اس کے باوجود جب تک تو عبد الرحمن ابن یعقوب جعفری کے پاس جائے گا ہمارے پاس مت آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے دشمنوں کا آدمی ہے، وہ ہمارے راستے کا آدمی نہیں، وہ ہمارے خط کا آدمی نہیں، یا اس کا ہو یا ہمارا ہو جا، اگرچہ وہ رشتے میں تیرا مامو ہے لیکن ہمارا دشمن ہے، ہمارے دشمنوں کا ساتھی ہے۔ عزیزان، کبھی بھی ائمہ متضاد سیرت والوں کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتے۔ حسین ابن علی کبھی بھی متضاد شخصیت کے مالک انسان کو قبول نہیں کرتے۔ انہی متضاد شخصیتوں میں سے ایک عبیداللہ ابن حر جوفی ہے، عبیداللہ ابن حر جوفی جو سید الشہداء کے جاننے والوں میں سے تھا، کوفہ کا رہنے والا، اسے جب خبر ملی کہ امام کوفہ آ رہے ہیں، اسے معلوم تھا کہ بڑا رن پڑے گا یہاں پر، اپنا خیمہ اٹھایا، گھوڑا لیا، تلوار نیزہ لیا کوفہ سے باہر آ کر ایک نخلستان میں خیمہ گاڑ کے وہاں انتظار کرنے لگا کہ کوفہ کی جنگ کا فیصلہ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کون آیا، عبداللہ ابن زیاد جیتتا ہے یا ابو عبداللہ یعنی حسین ابن علی کامیاب ہوتے ہیں، جو کامیاب ہو گیا میں اس کے ساتھ مل جاؤں گا، ابھی میں نہیں کودوں گا میدان میں، چونکہ ابھی اگر میں شامل ہو گیا تو یا عبید اللہ کا ساتھ دوں گا تو دین خراب ہو جائے گا، آخرت خراب ہو جائے گی، اور اگر حسین ابن علی کا ساتھ دیا تو دنیا ویران ہو جائے گی میری، لہذا یہ باہر جا کر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ امام اب کوفہ نہیں جا رہے بلکہ کوفہ سے رخ موڑ کے کربلا کی طرف چل پڑے۔ اتفاق امام کا گزر وہی سے ہوا جہاں اس نے خیمہ لگایا ہوا تھا، امام نے دیکھا اسے اجنبی جگہ پر، یا تو وہ خیمہ نہیں ہونا چاہیے، غیر متوقع خیمہ ہے، اسے بندہ بھیجا اسے بلاؤ، کہا کون ہو تم؟ کا میں ابو عبداللہ کی طرف سے، سید الشہداء کی طرف سے آیا ہوں۔ ایک دم اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، منہ فک ہو گیا، اس کا رنگ اڑ گیا، کہنے لگا میں انہی سے تو بھاگ کر یہاں آیا تھا کہ ان سے میرا سامنا نہ ہو، اس لیے تو یہاں آیا تھا میں، کہا انہیں جا کر کہہ دو میں نہیں آ سکتا یا اس موقع پر نہیں آ سکتا، مہربانی کر کے آپ چلے جائیے۔ امام علیہ السلام خود چلے گئے اس کے پاس، آشنا آدمی نہ کہ اجنبی، جاننے والا۔ امام نے اسے جا کر دعوت دی، او ہمارے کاروان، پہلے سب بتایا کہ کوفہ میں کیا ہو چکا ہے اور اب تم آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اس نے توجہ فرمائی، متضاد شخصیتوں کے مالک و متضاد راستوں کے، اور ائمہ ہر ایک سے قبول نہیں کرتے کچھ بھی، متضاد راہ پر چل کر جو بھی امامت کی نظر کرو وہ منہ پہ دے مارتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا گھوڑا لے جائیے، آپ کو ابھی مجھ سے زیادہ گھوڑے کی ضرورت ہے، مجھ سے زیادہ تلوار کی ضرورت ہے، مجھ سے زیادہ نیزے کی ضرورت ہے۔ کہا میرے پاس کچھ پیسے ہیں، اور پھر شاعر بھی تھا، شعر لکھے اس نے گھوڑے کی مد میں، تلوار کی مد میں، نیزے کی مد میں، کہ اس نیزے سے میں نے اتنوں کو مارا، اس تلوار سے اتنوں کو مارا، عربوں کے اندر یہ فصاحت عام چیز تھی۔ امام علیہ السلام نے سب کچھ سن کر اس کو قرآنی لہجے میں جواب دیا، قرآن کی آیت کی صورت میں، وما كنت متخذ المذلين عضدا، ہم کسی گمراہ کی مدد قبول نہیں کرتے، ہم کسی گمراہ کی مدد قبول نہیں کرتے، میں تیرے پاس نہیں آیا تھا تیرا فنڈ لینے کے لیے، تیرے چندے لینے کے لیے، میں نہیں آیا تھا تجھ سے مدد لینے کے لیے، میں تیرے نیزے کا محتاج نہیں، میں تیرے گھوڑے کا محتاج نہیں، میں تیرا محتاج نہیں، میں آیا تھا تجھے ہدایت کرنے کے لیے، نہ تجھ سے مدد لینے کے لیے۔ ماں کن تو متخذ المذلین عضدا، ہم کبھی گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بناتے، گمراہوں کی مدد قبول نہیں کرتے۔ گمراہ کون؟ جو تضاد حسین و عبید اللہ میں مبتلا ہے، جو دنیا و آخرت کے تضاد میں مبتلا ہو گیا ہے، جو حقیقت و مصلحت کے مابین پھنسا ہوا ہے، جس کو مصلحت کہتی ہے حسین سے نہ ملنا، مصلحت روک رہی ہے حسین سے نہ ملنا۔ آج کتنے ایسے مصلحت پسند وہ مصلحت پرست موجود ہیں جن کے اوپر رائے حق واضح ہونے کے باوجود محروم ہے رائے حق سے، نہیں چلنا چاہتے رائے حق پر، کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ مصلحت نہیں ہے، اس وقت مصلحت نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں اس طرح کے لوگ، مصلحت نہیں ہے۔ ان سب کو یہ جتنے چندے دیں، یہ جتنے بھی فنڈ دیں، یہ جتنے بھی کاریں خیر کریں، یہ جتنے گھوڑے تلواریں دیں، ان سب کو سید الشہداء کا یہ جواب ہے کہ تم گمراہوں کی مدد ہمیں نہیں چاہیے، تمہاری مدد ہمیں نہیں چاہیے، ہم تمہیں ہدایت کرنے آئے ہیں، اس تضاد سے نکالنے آئے ہیں، یا حسین کے ہو جاؤ یا ابن زیاد کے ہو جاؤ، یا ادھر کے ہو جاؤ یا ادھر کے ہو جاؤ، اس تضاد سے باہر آؤ، اس تضاد کی حالت میں قبول نہیں ہے ہم۔ مسئلے تو حقیقت کا تضاد تمام بدبختیوں کی جڑ ہے، تمام مشکلات کی جڑ ہے۔ عزیزان اتنی تعداد کافی ہے، اگر مصلحت کا لبادہ اور اتار دیں ہم، یہی جو اس مجلس میں تشریف فرما ہے، یہ قلیل سی تعداد کافی ہے، اتنی تعداد کافی ہے۔ اگر سید الشہداء 72 کے ذریعے سے یزیدیت کو ڈبو سکتے ہیں تو آپ تو 72 سے زیادہ ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ جو مصلحت کا لبادہ اوڑھ اور اتار دیں, وہ حقیقت کی طرف رخ کر دیں, وہ اللہ کے اذن سے غالب آ جاتے ہیں.
قرآن وہ کتاب ہے,
سرزد ہو جاتی ہے. سید الشہداء نے شب عاشور چراغ بجھا کے کہہ دیا کہ اگر مصلحت سمجھتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ. خدا شاہد ہے, اگر وہ مصلحت پسند ہوتے یقیناً اٹھ کے چلے جاتے, چونکہ صبح وہاں رہنا ہرگز مصلحت نہیں تھی. امام نے ان کو بتا دیا تھا کہ کل جو ادھر رکے گا مارا جائے گا, جو رکے گا مارا جائے گا. لیکن جب چراغ جلا, سب جانصار حاضر اور اٹھ کر اظہار کرنے لگے, مولا ہم صبح کا انتظار بھی نہیں کرتے, اسی رات کے عالم میں اپنی وفاداری کا ثبوت دینا چاہتے ہیں. سید الشہداء نے ان کو اپنا مقام شہادت بتا دیا, بہشت میں ان کو اپنا مقام بتا دیا کہ کل تم سب شہید ہو جاؤ. اگر مصلحتوں کی خاطر آئے ہوتے, مصلحتوں کے تضاد میں مبتلا ہوتے, یقیناً وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے. ہزار بہانے ان کے پاس موجود تھے. جو کربلا نہیں آئے ان کے پاس کتنے بہانے موجود تھے, کتنی مصلحتیں تھیں ان کی جو نہیں ان کو آنے دیا انہوں نے. لیکن ان میں ایسے بھی تھے جو مصلحتوں کا سر قلم کر کے آئے تھے. ان میں سے ایک زہیر ابن قین ہیں. زہیر ابن قین جو مصلحتوں کا سر قلم کر کے آئے. توجہ کریں, کون زہیر ابن قین ہیں؟ میں پہلے ایک مجلس میں اشارہ کیا تھا, یہ شیخ یاسین حماس کے بانی اس زمانے کے زہیر ابن قین تھے. آج کے زمانے کے زہیر ابن قین کیوں؟ زہیر ابن قین شامی پروپوگنڈے کا شکار تھے, اہل بیت سے دوری رکھتے تھے. انہیں یہ بتایا گیا تھا, مشہور کیا گیا تھا کہ خلیفہ سیوم کے قاتلوں کو امیر المومنین نے پناہ دی ہے. اس بات پہ رنجیدہ تھے اپنے قبیلے کے سردار, لیکن اس پروپوگنڈے سے متاثر تھے, دور رہتے تھے اہل بیت سے. سید الشہداء جب مکہ سے آئے, یہ بھی بعد میں آئے, اور سید الشہداء کے ساتھ ساتھ ان کا قافلہ چل رہا تھا, اور ان کی پوری کوشش تھی کہیں بھی سید الشہداء سے ملاقات نہ ہو. توجہ فرمائیں, ایک عبیداللہ کی مثال جو پیش کی, اور ایک زہیر ابن قین جو ہر قدم پر سوچ رہے ہیں کہ کہیں حسین سے ملاقات نہ ہو جائے, ابھی عبداللہ سے ملاقات نہ ہو. لیکن جیسے کہا جاتا ہے, تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا, خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا. ایک مقام پہ زہیر نے پڑاؤ ڈالا اس نیت سے کہ سید الشہداء چل رہے ہیں, انہوں نے پڑاؤ ڈالا, اپنا قافلہ روک دیا. سید الشہداء نے بھی اپنا کاروان روک دیا. روک کر قاصد بھیجا, جاؤ زہیر کو بلاؤ. لکھا ہے کہ زہیر کھانے میں مشغول تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ایک خیمہ زنانے کا تھا, ایک خیمہ مردانے کا کھانے میں مشغول تھے. قاصد حسین جب پہنچا جا کر کہا تجھے ابھی عبداللہ بلا رہے ہیں. زہیر کے ہاتھ میں وہ لقمہ وہیں رک گیا, منہ کھلا رہ گیا اور کہنے لگا میں اسی خوف میں تھا کہ کہیں مجھے حسین کا پیغام نہ آ جائے. جواب دیا قاصد کو کہ جا کر میری طرف سے معذرت کر لو کہ میں آپ سے ملنے سے معذور ہوں. یہ جملہ سننا تھا زنانہ سے زوجہ زہیر باہر آئی اور آ کر کہنے لگی زہیر کہ تم ہو قبیلے کے سردار زہیر بزرگ جسے رسول کا نواسا سید شباب اہل جنت بلا رہا ہو, جسے فرزند زہرا بلا رہا ہو اور وہ جواب دے میں نہیں آ سکتا, اگر تم نہیں جاتے میں جا کے سنتی ہوں. پہلے سن تو لو کہتے کیا ہے, نہ ماننا تم لیکن سن تو لو کہتے کیا ہے. زہیر چلے گئے. بہت مختصر لکھا, بہت مختصر خیمہ حسینی میں رکے, یعنی آج کے مطابق ہے چند منٹ, چند منٹ خیمہ حسینی میں رکے اور پھر واپسی پر زہیر جب باہر آئے حالت بدلی ہوئی تھی, آنکھوں میں آنسو, گیسو پریشان, اور آتے ہی آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اپنا سامان جدا کر لو, میرا سامان جدا کر لو. زہیر کو راستہ مل گیا. زہیر نے اپنی زوجہ سے کہا میں نہیں چاہتا تو میری موت کے بعد پریشان حال رہے, میں یہیں پر حق و حقوق تیرے دے کر تجھے آزاد کرنا چاہتا ہوں, تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے جس راہ پر میں جا رہا ہوں بچوں کے نہیں. زوجہ زہیر نے کیا کہا, کہا مجھے معلوم ہے تو نے جو راستہ انتخاب کیا ہے مجھے معلوم ہے, تیرا انجام بھی مجھے معلوم ہے, ایک شرط پر طلاق لیتی ہوں, راضی ہوں طلاق لینے پر. وہ شرط کیا ہے؟ کہا زہیر جب تو شہید ہو جائے گا حسین کی رکاب میں, پھر تو بارگاہ والدہ حسین میں جب پہنچے تو جا کر بارگاہ سیدہ میں یہ کہنا کہ آپ کی ایک کنیز آپ کی شفاعت کی محتاج ہے. اے زہیر اگر زہرا کی بارگاہ میں جا کر میری شفاعت کرو, اس کنیز کی شفاعت کرو تو حاضر ہوں طلاق لینے پر. زہیر نے کہا اگر یہ شرف مل جائے, شرف شہادت مل جائے, شرف زیارت سیدہ مل جائے, میں یقیناً تیری شفاعت کروں گا. زوجہ کو طلاق دے دی, سامان تقسیم کر دیا اور خود آ گئے کاروان حسینی میں آ کر شامل ہو گئے. سید الشہداء نے اپنے لشکر کے میمنہ کا ایک حصے کا سالار زہیر کو بنا دیا. اصلی جو پرچم تین چار تقسیم کیے, ایک پرچم زہیر کو دے دیا, ان سالاروں میں سے تھے. بہت جان ساری دکھائی زہیر نے جتنے دن قیام رہا کربلا کے اندر, اور پھر ظہر عاشور آ گیا کہ جب زہیر نے بڑی جان ساری کے ساتھ شہادت نوش فرمائی. یہ خبر پھیل گئی پورے صحرا کے اندر, گرد و نواح کے اندر کہ حسین کربلا میں شہید ہو چکے ہیں, اپنے انصار اور اپنے اولاد سمیت شہید ہو چکے ہیں. یہ خبر پھیلتی ہوئی زہیر کے کاروان تک بھی جا پہنچی. جب زہیر کے کاروان میں یہ خبر پہنچی تو زوجہ زہیر نے اپنے غلام کو طلب کیا اور طلب کر کے کہا غلام حسین تو مولا کل تھے, نبی کے نواسے تھے, ساری دنیا جانتی ہے, یقیناً لوگوں نے حسین کو دفن کر دیا گیا ہوگا, یقیناً لوگوں نے کفن دے دیا ہوگا, لیکن غریب زہیر جس کا جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا, جو اجنبی تھا, جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا, اے غلام ایسا کرو یہ کفن لے جاؤ, جا کر کربلا میں دیکھو اس صحرا میں کہیں زہیر کی لاش اگر بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے تو اس کو کفن دے کر دفنا کر واپس آ جانا. غلام چلا جاتا ہے, کافی دیر کے بعد لوٹ کر آ جاتا ہے, ہاتھوں میں کفن اسی طرح سے پکڑا ہوا. جب واپس اپنے کاروان میں آتا ہے تو زوجہ زہیر دیکھ کر کہتی ہے خدا بھلا کرے اس کا جس نے غریب زہیر کو بھی دفن کر دیا. کہا غلام کفن لے آئے ہو واپس, کیا زہیر کو دفن کر دیا گیا؟ ایک دفعہ غلام دو زانو ہو کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے, کفن زہیر کی زوجہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اپنے سر پہ پیٹتا ہے، ماتم کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، اے زوجہ زہیر تجھے زہیر کی فکر ہے، تو ذرا مولا اے زہیر کو آ کر دیکھ جو منظر میں دیکھ کر آیا ہو کہ خاک کربلا ہے، ریت کربلا ہے، بے کور و کفن لاشے ہے، پائمان لاشے ہے، دشمنوں نے عمر سعد نے اپنی لاشیں دفنا دی، آل نبی کی لاشیں، کہنے لگا اے زوجہ زہیر تجھے معلوم نہیں، ذرا مقتل میں جا کر دیکھ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری ہے، کوئی ڈہرے القبا پہ لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی گنج شہدا میں لاش پڑی ہوئی ہے، لیکن سب سے دردناک منظر میں نے ایک گودال دیکھا ہے جہاں پر تیر ہی تیر پڑے ہوئے ہیں، ایک لاش جس کا سر موجود نہیں ہے، پہچانی جاتی نہیں ہے، بس اتنا ظلم وہاں پر ہے، میں دیکھ کے سمجھ گیا یہی مولا حسین کی لاش ہو۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله پروردگارا بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص و شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتوی سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، پروردگارہ مظلوم غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین و کشمیر کو نجات عطا فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما، حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر کبیر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کے اندر ناامنی اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو رسوا فرما، ان کی حمایت اور سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اور جل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔